اردو زبان بولتے لکھتے اور اسی کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خوش آئند خبر تھی، میں نے کہا کہ اس کو بھی پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا جائے۔ بہت شکریہ جناب انیس حیدر صاحب آپ کا کہ اتنا پیارا خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔ خط کی تعداد پروگرام میں کم رہی اور چونکہ خط طولانی ہے لہٰذا دو ہی خط ہم پروگرام میں شامل کر پاتے ہیں، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور چونکہ سامعین بڑی محنت سے خط لکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری تحریر کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہر انسان فطرتاً نیکی کو پسند کرتا ہے، مؤدب گفتگو اسے اچھی لگتی ہے اور علم سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تینوں سے بڑھ کر وہ ذات ہے جو انہیں وجود میں لے کر آ رہی ہے، یعنی نیکی سے بڑھ کر نیکی انجام دینے والا، اچھی گفتگو سے بڑھ کر اس کی ادائیگی کرنے والا، اور علم سے بڑھ کر اس علم کا حامل عالم ہے۔ اس لیے نیکی نظر نہیں آتی اگر اسے انجام دینے والا نہیں ہوتا، اچھی گفتگو کا حسن دکھائی نہ دیتا اگر گفتگو کرنے والا اسے اپنی زبان سے مزین نہ کرتا، اور علم زینت نہ بنتا اگر عالم اسے آراستہ نہ کرتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی سے بہتر اس کو انجام دینے والا ہے، اور اچھی بات سے حسین اس کو بولنے والا ہے، اور علم سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے۔ غلط بات پر تنقید کرنا اور دوسرے کو برائی سے بچانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر یہ اچھے انداز سے نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دشمنی اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان، ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرنا نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں سے۔ ایران کے نئے ایٹمی بجلی گھر کو روس کی حکومت کی کریڈٹ لائن سے تیار کرنے پر اتفاق، وزیر پیٹرولیم کا اعلان۔ غزہ کے پناہ گزینوں کے خیموں پر حملہ، جنگی جرم کی عینی مثال، ترجمان وزارت خارجہ۔ طبی مراکز پر صہیونی مسلسل حملے کر رہے ہیں، اقوام متحدہ سنجیدہ موقف اختیار کرے حماس۔ اور اب مہر نیوز ایجنسی کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ بارود کے ڈھیر پر کھڑے ہندوستان اور پاکستان، امیت شاہ کے فیصلے سے لے کر سینیٹر کے الٹی میٹم تک۔ پہلگام حملے کے خلاف دہلی کے بازار بند، دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اور صہیونی حکومت کے اقدامات سے خطے کی سیکورٹی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ایرانی وزارت خارجہ۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی آئی اے کے نشکاری میں شفافیت کو مرکزی اہمیت دی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ قومی سلامتی کمیٹی کے بعد پاکستان کا بھارت کو ایک اور جواب۔ ہائی کورٹ سے عمران خان و بشرا بی بی کے کیسز میرٹ پر سننے کی استدعا کریں گے بیرسٹر گوہر۔ بھارت کے جارحانہ طرز عمل کا پوری قوم منہ توڑ جواب دے گی، مولانا فضل الرحمان۔ پورا پاکستان اس وقت پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہا ہے، سلمان اکرم راجہ۔ جنگ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عوامی نیشنل پارٹیاں، یمیل ولی خان۔ اور سامعین، اب نوائے وقت کی بات سرخیوں پر ایک نظر۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کی آواز ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری۔ ملیریا کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام، ملیریا کو ختم کرنا ہے۔ سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، اسحاق ڈار کا دو ٹوک موقف۔ پانی روکنے کی صورت میں بھارت کو سخت رد عمل کا سامنا ہوگا، دفتر خارجہ۔ ایران جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے جرمنی، فرانس اور برطانیہ جانے کو تیار۔ سنتاس معاہدہ ایک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جاتا، سردار ایاز صادق۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے ہی اداریہ لکھا، عنوان ہے امریکی ٹیرف کے پاکستان پر معاشی اثرات۔ اخبار لکھتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت درجنوں ممالک پر عائد کیا گیا اضافی ٹیرف اگرچہ عارضی طور پر واپس لے لیا ہے، لیکن اب بھی 10% یونیورسل ٹیرف اپنی جگہ برقرار ہے۔ علاوہ ازیں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ امریکی صدر کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر اضافی ٹیرف لگا کر امریکہ میں اس کی مصنوعات کی آمد کو محدود یا ختم کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ٹیرف کے نفاذ کی پالیسی واضح طور پر چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر ٹیرف میں اضافے کی وجہ سے جہاں عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، وہیں پاکستان کو بھی دوہرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے کہ اگر چین اور امریکہ کے مابین یہ تجارتی جنگ جاری رہی تو اس سے نہ صرف عالمی سطح پر کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ پاکستان کی کمزور معیشت کو بھی مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سن 2018 میں صدر ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں بھی چین پر ٹیرف نافذ کیا گیا تھا، جس پر چین نے خاموش بات کاری کر کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ تاہم اس مرتبہ چین کا رویہ بھی جارحانہ ہے، جس کی بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ چین کی دور اندیشی قیادت نے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پہلے ہی تیاری کر رکھی تھی۔ اس وقت بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ چین کو امریکی مارکیٹ کے کھو جانے کی کوئی فکر نہیں، بلکہ شاید اس نے امریکہ کی مارکیٹ تک رسائی محدود ہونے کی صورت میں اپنے لیے متبادل پالیسی پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ پاکستان کی برآمدات کا سب سے بڑا گاہک ہے اور دوسری طرف چین کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے بازار پہلے ہی چین کی بنی ہوئی مصنوعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں چین پاکستان کو رعایتی قیمتوں پر برآمدات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین آزاد تجارتی معاہدہ موجود ہونے کی وجہ سے پاکستان کے پاس چینی درآمدات کو روکنے یا محدود کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر چین نے امریکی مارکیٹ سے محروم ہونے کے بعد اپنے سامان کی فروخت بڑھانے کے لیے دیگر ممالک کا رخ کیا تو یورپی ممالک اس کا پہلا ہدف ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے مینوفیکچرر کے طور پر چین اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ مصنوعات تیار کرتا ہے، اس لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ یورپی ممالک کی منڈیوں میں اپنی مصنوعات کی مانگ بڑھانے کے لیے بھی چین اپنی مصنوعات کی قیمت کم کر سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف پاکستان کی مقامی مارکیٹ کے لیے چینی مصنوعات کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، بلکہ پاکستان برآمد کنندگان کو یورپی منڈیوں میں بھی چین سے سخت مسابقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، دہشت گردوں کو مٹی میں ملانے کا وقت آ گیا، نریندر مودی، کشمیر کا بچہ بچہ سیاحوں پر حملے کی مذمت کرتا ہے، آل پارٹی میٹنگ کا انعقاد، دہشت گردی کے خلاف تمام پارٹیوں میں اتفاق رائے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے میٹنگ کے بعد کہا، حکومت جو بھی اقدام کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہندوستان کے سخت اقدامات کا سلسلہ جاری، پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا بند۔ انڈین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ غزہ میں نقدی کا بحران، اسرائیل اب بینکنگ نظام کو بھی تباہ کرنے پر آمادہ۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیرف تنازع کے بیچ امریکہ کا اعلان، پہلا تجارتی معاہدہ کرنے والا ملک بن سکتا ہے ہندوستان۔ دہلی میں گرمی بحران، درجہ حرارت نے نیا ریکارڈ بنایا، ایئر کوالٹی انڈیکس 227 پر پہنچا۔ سپریم کورٹ نے یو جی سی کو امتیازی سلوک مخالف قوانین کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی۔ ہندوستان کے ذریعے سندھ آبی معاہدہ معطل کی جانے سے خفا پاکستان نے سبھی دو فریقی معاہدوں پر لگائی روک۔ اور سامعین، انقلاب اخبار نے ایک مضمون تحریر کیا، عنوان اردو، ہارورڈ یونیورسٹی اور وقف قانون۔ اس حوالے سے مضمون نگار طاری شمیم لکھتے ہیں، تینوں معاملات اہم ہیں۔ اردو کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا، اردو گنگا جمنی تہذیب کی ترجمان ہے، جو کچھ ہارورڈ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے اس میں اردو والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ وقف قانون نہ صرف دستور کی روح کے بلکہ ہندوستانیت کی روح کے بھی خلاف ہے۔ گزشتہ ہفتے تین خبریں خصوصیت سے ہماری توجہ کا مرکز بنی، ہر خبر اس قابل کہ اس پر تفصیل سے لکھا جائے گا، مگر کالم میں جگہ قلت کے سبب تینوں خبروں پر ایک ساتھ کچھ لکھنے پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ پہلی خبر، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اردو گنگا جمنی تہذیب کی ترجمان ہے، یہ اسی ملک میں پیدا ہوئی اور ہندی اردو کا رشتہ شدت پسندوں کے رویے کے باعث متاثر ہوا۔ اس کی ابتدا نو آبادیاتی طاقتوں کی اس تقسیم کے سبب ہوئی کہ اردو مسلمانوں اور ہندی ہندوؤں کی زبان ہے، ورنہ زبانوں کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، زبانیں کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، یوں بھی زبانوں کا کام رابطہ ہے نہ کہ تقسیم کرنا۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی زبانوں سے متعلق غلط فہمیوں اور تعصبات کو حقیقت کی کسوٹی پر رکھنا ضروری ہے۔ ایک اہم بات عدالت عالیہ نے یہ کہی کہ آٹھویں شیڈول میں جو بھی زبانیں شامل ہیں، مثلا مہاراشٹرا کی مراٹھی اور اردو، دونوں کو برابر کا درجہ حاصل ہے۔ عدالتی نظام سے اس زبان کے خصوصی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ فوجداری قوانین ہوں یا دیوانی قوانین، یہ اردو کے اثر کی واضح مثالیں پیش کرتے ہیں. مثلا عدالت، حلف نامہ، پیشی وغیرہ اردو کے ہی الفاظ ہیں. اس فیصلے پر انڈین ایکسپریس، ٹائمز آف انڈیا، لوک ستا، مہاراشٹرا ٹائم، نو بھارت ٹائمز وغیرہ نے جو خبریں اور اداریے تحریر کی ہیں وہ بھی مثبت سوچ اور صحت مند فکر کی ترجمانی کرتے ہیں. ان میں حقیقت پسندی کا ثبوت دیا گیا. البتہ اقلیتی تعلیمی اداروں میں اردو اور اس کی تقریبات کا جو حال ہے، جس کی وجہ سے ان کے اقلیتی کردار کے چھین لیے جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اس پر تو کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں. حالانکہ لکھا یہ بھی جانا چاہیے تھا کہ اردو کے اجتماعات میں ناجائز طریقے سے گھسپیٹھ کرنے والے تو بہت ہیں، مگر سپریم کورٹ کے حقیقت بیانی کا جشن منانے والے کم ہیں. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اردو ان کی تشہیر اور اردو تقریبات ان کا قد بلند کرنے کا ذریعہ ہیں اور بس. اس فیصلے کے حوالے سے یہ لکھا جانا بھی ضروری تھا کہ اردو کو فروغ دینے کے مقصد سے قائم کیے گئے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور شعبے اپنے کام اچھی طرح نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کی ہر طرف بھرمار ہے جو صرف ان تقریبات کو اچھا کہتے ہیں جہاں ان کو مدعو کیا جائے. جہاں نہ مدعو کیا جائے ان تمام تقریبات کو وہ برا کہتے ہیں. ان کے مقابلے تو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان اور ہندی، مراٹھی، انگریزی جن کے اخبارات میری نظر سے گزرے ہیں کہ ادارتی عملے کے لوگ اچھے ہیں جو بے غرض ہو کر اردو کی ستائش اور حقیقی حیثیت کا اعتراف کر رہے ہیں. ورنہ اردو والوں کا معاملہ ہے کہ فوٹو چھاپو اور پھر ان کو کاپی بھی پہنچاؤ. دوسری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس الزام میں 300 طلبا کے ویزے منسوخ کر دیے اور 17 یونیورسٹیوں کی مجموعی طور پر 11 ارب ڈالر کی امداد روک دی ہے کہ یہ طلبا ان کے بقول یہودی دشمنی میں مبتلا ہے اور یونیورسٹی انتظامیہ یہود دشمنی پر قابو پانے میں ناکام ہے. صرف ہارورڈ یونیورسٹی کی 3.2 ارب ڈالر کی رقم روکی گئی ہے. اور تیسری خبر وقف قانون پر چیف جسٹس آف انڈیا کے سوالات اور سالسٹر جنرل کی یہ یقین دہانی کہ اگلی سماعت تک حکومت نئے قانون کی بعد دفعات کو نافذ نہیں کرے گی. راقم الحروف تمام ملی جماعتوں کا قدردان ہے، مگر اس کو شکایت ہے کہ یہ جماعتیں اپنے اندر چھپی ہوئی تحریکوں اور صحافی کا لبادہ اوڑھ کر ملی اور حقیقی انصاف کے خلاف کام کرنے والوں کو پہچاننے اور بے اثر کرنے میں ناکام ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف مسجدیں، اوقاف و قبرستان چھین رہے ہیں تو وہ غلطی پر انہوں نے بہتوں کا ضمیر پہلے ہی چھین لیا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ. سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. طاہر شمیم کا سلام قبول فرمائیں. امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، خاندان کی ماہیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں احساسات و جذبات سب سے اہم ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ایک ماہر و صاحب نظر کا کہنا ہے کہ خاندان کا مزاج آمرانہ قوانین و احکامات سے کچھ زیادہ سازگار نہیں ہوتا، اور خاندان میں نظم و نسق قائم کرنے میں قانون بہت ہی کم مؤثر واقع ہوتا ہے. حالانکہ خاندان کے دروازے اچھے انسانی و اخلاقی اقدار کے لیے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ اس گلزار کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ سورج کی کرنوں کا تشنا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے اپنے اندر جان پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی بقا و حیات کا دار و مدار بھی اس کی کرنوں پر ہے. اسی طرح خاندان کی بقا کا انحصار بھی محبت و الفت پر ہے. اس لحاظ سے عشق و محبت نہ صرف خاندان کا ایک رکن ہوتی ہے بلکہ اس کی بقا، توازن اور دوسری بنیادوں کو مضبوط بنانے میں مثالی کردار کا حامل ہے. اور یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پیار و محبت خاندان کی روح ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ خاندان عشق و محبت کا گہوارہ اور آشیانہ ہوتا ہے. خاندان روح و جان کے پروان چڑھنے اور مرد و عورت کے پھلنے پھولنے اور معراج کمال تک پہنچنے کا ظرف ہوتا ہے. لہذا اس گھر کے عناصر کو باہمی احترام اور محبت و الفت سے سرشار ہونا چاہیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اشدکم اکرامن لحلائلہم، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم شادی سے پہلے کی جان پہچان کے بعض آداب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایرانی خاندانوں میں انگیجمنٹ یا منگنی کے دوران کن آداب و رسوم کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسومات انجام پانے اور لڑکے اور لڑکی کے مابین نسبت طے پانے کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ایک انگوٹھی پہنائی جاتی ہے جو لڑکی کے لیے لڑکے کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس لڑکی کی نسبت طے پا چکی ہے۔ انگیجمنٹ کی رسومات کے دوران درحقیقت لڑکے کے گھر والے لڑکی والوں سے شادی کے بارے میں مثبت جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض ماڈرن خاندانوں میں انگیجمنٹ کا دور اس کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندان انگیجمنٹ اور عقد کا فاصلہ کافی طویل کر دیتے ہیں تاکہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیں اور ایک دوسرے کے طور و طریقے سے بخوبی آشنائی حاصل کر لیں، اور اگر ایک دوسرے کی عادت و اطوار سے مطمئن ہوں اور شادی کے لیے تیار ہوں تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ عقد کے انتظامات کریں۔ اصولی طور پر انگیجمنٹ اور عقد کا زمانہ ہر ایرانی لڑکے اور لڑکی کے لیے زندگی کا بہترین دور ہوتا ہے۔ یہ دور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا وہ پوری زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ہم ایران میں انگیجمنٹ کے زمانے کے رسم و رواج سے آپ کو آشنا کرنے کے لیے پہلے اس نقطے کی جانب اشارہ کریں گے کہ ایران کے آئین کی شق نمبر 1035 سے 1040 تک انگیجمنٹ سے متعلق قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ آئین کی ان شقوں کے مطابق ایک شادی اور عقد کے لیے انگیجمنٹ یا منگنی کرنا جائز ہے اور فریقین میں سے کوئی بھی اسے منسوخ کر سکتا ہے اور شادی سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی صورت میں جب کوئی شخص انگیجمنٹ کو بلا کسی معقول وجہ کے توڑتا ہے تو دوسرا فریق شادی کے لیے ہونے والے رائج اخراجات کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انگیجمنٹ یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو فریقین یا ان کے والدین ان تحفوں اور تحائف کو جو ایک دوسرے کو دیے ہوتے ہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ہر ایرانی خاندان کی انگیجمنٹ کا زمانہ فریقین کے اتفاق رائے سے طے ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ کا جشن چھوٹے پیمانے پر نہایت سادگی سے بھی انجام پاتا ہے اور بڑے پیمانے پر عالیشان جشن کی شکل میں بھی منعقد ہوتا ہے۔ تاہم ایران میں عام رواج یہ ہے کہ انگیجمنٹ یا منگنی کی رسم چاہے عقد کے ہمراہ ہو یا تنہا ہو، ایک انگوٹھی، نماز کی چادر، گلدستہ، مٹھائی اور دوسرے تحفے اور تحائف کے ساتھ بزرگوں، دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی موجودگی میں انجام پاتی ہے۔ ایران میں انگیجمنٹ کے جشن کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تاکہ اس طرح دونوں خاندان ایک دوسرے کی ثقافت سے زیادہ آشنائی حاصل کر لیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے مزاج اور عادات و اطوار کے بارے میں زیادہ معلومات ہو جائے۔ ایرانی ثقافت میں اس دوران لڑکے کے خاندان والوں کو توقع ہوتی ہے کہ ان کی ہونے والی بہو پوری طرح ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے، لیکن بعض لڑکی والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک پوری طرح سے شادی اور رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا داماد بھی غیر مرد کی مانند ہے اور اس کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان کا داماد گھر والوں کی موجودگی میں اپنی منگیتر یا ہونے والی بیوی سے ملے اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نہ جائیں۔ انگیجمنٹ کے دور کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی اس دوران ایک دوسرے کے خاندانوں کے طور طریقوں سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایران کے تمام شہروں میں انگیجمنٹ کے زمانے میں الگ الگ تاہم خاص قسم کے آداب و رسوم انجام پاتے ہیں۔ سستان و بلوچستان میں انگیجمنٹ کو وستاری اور نکاح کو عہد بندان کہتے ہیں۔ ماضی میں ایران کے اس علاقے میں عام طور سے اپنے ہی قوم و قبیلے میں شادیاں ہوتی تھیں، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوان اپنی سرنوشت کے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ انگیجمنٹ یا وستاری کے دوران لڑکی کا باپ کسی عید کے موقع پر داماد کو دعوت دیتا ہے اور داماد مہمانی کے بعد عیدی کے طور پر کچھ رقم اور ایک بھیڑ یا بکری لڑکی کے گھر والوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ انگیجمنٹ کا زمانہ بعض اوقات 2 برس تک طول پکڑ جاتا ہے اور جب لڑکے کے پاس شادی کے اخراجات پورے کرنے کی استعداد و توانائی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف کا انتظام کر کے بھیجتا ہے اور پھر اس کے بعد دعوت ولیمہ کے سامان کا اہتمام کرتا ہے اور گانے بجانے کے ساتھ ولیمے کا سامان ہنسی خوشی لڑکی کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ عقد کے بعد دولہا اور دلہن کو ایک ساتھ اکیلے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایران کے دوسرے شہروں میں اس کے برخلاف دولہا دلہن کو اپنے گھر لے جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں داماد کو دلہن کے گھر بھیجا جاتا ہے اور تقریباً 1 مہینے کے بعد دولہا دلہن کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور باقاعدہ مشترکہ ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے۔ شہر ایلام میں انگیجمنٹ کے دور کو شیرینی خوران یعنی مٹھائی کھلانے کا دور کہا جاتا ہے اور منگنی کی رسم اور تحفہ قبول کرنے کے بعد ایک معینہ دن میں دونوں خاندانوں کی عورتیں لڑکی کے باپ کے گھر اکٹھا ہوتی ہیں اور لڑکے کا خاندان ایک شال اور ایک انگوٹھی اور کچھ کپڑے مثلاً پیرہن، جوتے اور پگڑی، سہرا اور کھانے کے سامان جیسے مٹھائی، قند، تیل، گھی اور چاول لڑکی کے گھر لے جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے شادی ہونے تک داماد کو بیٹی کے سرپرستوں کی کھیتی کے کاموں میں مدد کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً داماد کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ کے کاموں میں یا دلہن کے گھر کوئی مہمان آنے پر سسرال والوں کی مدد کرتا ہے اور اسی طرح لڑکی کے اخراجات لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں۔ بیویوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلقات کی جانب نہایت لطیف اشارہ کیا ہے کہ جس سے مرد عورت درمیان پیار و محبت اور ایک دوسرے سے وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 187 آیت میں اس گہرے رابطے کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ہننا لباس لکم و انتم لباس لہننا، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین نے اس کے نفسیاتی لحاظ سے تفسیر کی ہے اور لکھا ہے کہ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے، اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، کیونکہ صورت میں نیکی نمایاں اور جلوگر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے۔ جس طرح لباس کے ساتھ انسان کا رابطہ بہت گہرا ہے اور اس میں کسی غیر کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح ضروری ہے کہ مرد و عورت کی ذاتی زندگی میں کسی غیر کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے مخلص اور قریب رہیں تاکہ کوئی بیگانہ ان کے قریب آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ مختلف موسم میں لباس بھی مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مرد و عورت کے اندر بھی نرمی و لچک ہونی چاہیے کہ جو مختلف حالات جیسے غریبی، امیری، خوشی و غم اور تکلیف و پریشانی میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور اسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ انسان جو لباس اپنے گھر میں پہنتا ہے وہ اپنے آفس یا معاشرے میں نہیں پہنتا، لہذا گھر کے اندر اور باہر بھی مرد اور عورت کے رویے میں فرق ہونا چاہیے۔ لباس انسان کے لیے حسن و زیبائی کا باعث ہوتا ہے اور انسان کے جسم کو ہر طرح کی تکلیف و گندگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے عزت و زینت کا موجب ہونا چاہیے اور کسی دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے اسرار و رموز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا مفہوم یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں بیوی پر شوہر کی نسبت عائد ہوتی ہیں، وہی ذمہ داریاں شوہر پر بھی بیوی کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی خیال رکھیں۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پسند کا لباس انتخاب کرتا ہے، لہذا عورت اپنے شوہر کے انتخاب میں اور مرد اپنی بیوی کے انتخاب میں آزاد ہے، اور اسلام جبری شادی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ پہلگام حملے کے بعد پاک ہند کشیدگی میں شدت، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ۔ یورپی ٹرائیکا کو ایران سے تصادم کے بجائے تعاون کا راستہ اپنانے کی پیشکش، فرانس کی جانب سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ایران اور امریکہ کے مابین تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی عمان پہنچ گئے۔ یمن کے خلاف امریکی فضائی جارحیت کا سلسلہ جاری، تازہ حملوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر بمباری۔ اور غزہ کے مظلوم عوام کی نسل کشی، جنوبی غزہ کی خیمہ بستی پر بمباری، متعدد نہتے فلسطینی شہید اور زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیش آنے والے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے فریقین کو تحمل سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ نیویارک میں ایک بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم تاحال ان کا اسلام آباد یا نئی دہلی سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو متنبہ کیا کہ موجودہ کشیدہ فضا میں کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ کارروائی خطے کے امن کو مزید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا موقف واضح ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو تمام مسائل پرامن بات چیت سے حل کرنے چاہیے اور کسی بھی یک طرفہ قدم سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی اپیل ایسے وقت پر سامنے آئی ہے کہ جب ہندوستان نے پہلگام واقعے کے بعد سخت اقدامات کرتے ہوئے سندھ تاس معاہدے کی معطلی سمیت اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ واہگہ بارڈر کی عارضی بندش، اسلام آباد میں موجود سفارتی عملے میں کمی اور دیگر اقدامات انجام دیے ہیں۔ ہندوستان کے اقدامات کے جواب میں پاکستان نے بھی سندھ تاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا، اور پاکستان نے واہگہ بارڈر، فضائی حدود اور دو طرفہ تجارت کی بندش سمیت کئی اقدامات کیے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں قائم مختلف سفارتی مشنوں کے سربراہان اور سفارتکاروں کو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ حملے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور ہندوستانی الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ ادھر وادی کشمیر کی فضاؤں میں جنگی طیاروں نے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کی بھی خبر ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن آخری اطلاع ملنے تک دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ دریاسنا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاحتی علاقے پہلگام میں عسکریت پسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پہلگام میں عسکریت پسندوں کے خلاف وسیع سرچ آپریشن جاری ہے جس میں فضائی نگرانی کے وسائل سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مقامی انتظامیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپریشن میں فوج، سی آر پی ایف، جموں کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ہزاروں اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ آپریشن میں ہیلی کاپٹروں سے بھی کام لیا جا رہا ہے۔ اس آپریشن کو گزشتہ منگل کی شام کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پہلگام میں سیاحوں پر حملے میں ملوث عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کے لیے ترال، شوپیان اور کپواڑہ سے سیکورٹی دستوں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ منگل کو پہلگام میں سیاحوں پر مسلح افراد کی فائرنگ میں 28 سیاح مارے گئے تھے، جس کے بعد پوری وادی کشمیر میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور رہنماؤں کی اپیل پر وسیع مظاہرے کر کے اس حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ رپورٹ میں پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مارگیٹ میں ایف سی کی گاڑی کے قریب ہوا، جس میں ایف سی کے 4 اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں پولیو مہم کے دوران ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بنو بیسک ہیلتھ یونٹ کے قریب ریموٹ کنٹرول سے کیا جانے والا بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیو کے خلاف مہم کے تحت بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جا رہے تھے۔ فرانس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے ترجمان کرسٹوف لیموئن نے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے سفارتی عمل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کرسٹوف لیموئن نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ایٹمی مسئلے کی سفارتی راہ حل کے پابند ہیں اور اس حوالے سے پیرس تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ اعلان ایسی حالت میں کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی ٹرائیکا کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی خبر دی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر یورپی ٹرائیکا فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات کے بارے میں لکھا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران ان 3 یورپی ملکوں سے ایران کے تعلقات میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فی الحال چاہتے ہوئے یا نہ چاہنے کے باوجود ہمارے تعلقات نشیب کا شکار ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے گزشتہ ستمبر میں نیو یارک میں 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات میں مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ سید عباس عراقچی نے بتایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آئیے تصادم کے بجائے تعاون کا انتخاب کریں، صرف ایٹمی مسئلے میں ہی نہیں بلکہ ہر میدان میں ہمارا مفاد اور تشویش مشترک ہے، لیکن افسوس کہ انہوں نے سخت راستے کا انتخاب کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ایک بار پھر ڈپلومیسی کی پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ میں مشاورتوں کے بعد ہم پہلے مرحلے میں پیرس، برلن اور لندن کے سفر کے لیے تیار ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات سے پہلے بھی اس کے لیے تیار تھے، لیکن ان 3 یورپی ملکوں نے نہیں چاہا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب گیند یورپ کے پالے میں ہے، ان کے پاس اس بات کا موقع ہے کہ خاص گروہوں کے جن کے اپنے مفادات ہیں اثر و رسوخ سے خود کو آزاد کر کے الگ راستہ اختیار کریں۔ اس حساس دور میں ہمارا طرز عمل مستقبل کا تعین کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے عمان پہنچ گئے ہیں۔ سید عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے جمعے کی شام عمان پہنچا۔ اس سے پہلے جمعے کو ہی امریکی وفد کے سربراہ اسٹیو وٹکاف بھی عمان پہنچے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق وزیر خارجہ سید عباس عراقچی تیسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے لیے سفارتی اور ماہرین پر مشتمل وفد کے ہمراہ مسقط گئے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے اتفاق کے تحت عمان کی میزبانی میں ہفتے کے روز تکنیکی اور ماہرین کی سطح پر بھی نشستیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں پیش رفت کا انحصار مقابل فریق کے حسن نیت، سنجیدگی اور حقیقت پسندی پر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا وفد اپنی تمام سرگرمیاں فریق مقابل کے رویے اور ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دے گا اور ایرانی قوم کے قانونی حقوق اور مفادات کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات 19 اپریل کو روم میں عمان کے سفارت خانے میں منعقد ہوئے تھے، جبکہ مذاکرات کا پہلا دور 12 اپریل کو مسقط میں ہوا تھا۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی پہلے دور کی طرح بالواسطہ طریقے سے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے ذریعے مثبت انداز میں ہوا۔ ایران کی جانب سے سید عباس عراقچی اور امریکہ کی جانب سے مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے مذاکرات میں شرکت کی۔ ایران نے ہالینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی سالانہ رپورٹ میں ایران پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ہالینڈ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے یورپ میں کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہونے کے دعووں کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیتے ہوئے ہالینڈ کی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی سالانہ رپورٹ میں ایران پر لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور اس نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف بھرپور عزم اور عملی اقدامات کا مظاہرہ کیا ہے۔ بیان میں اس بات پر افسوس کا بھی اظہار کیا گیا کہ ایسے بہت سے افراد اور تنظیمیں جو ایران میں دہشت گردی میں ملوث رہ چکی ہیں، یورپی ممالک میں حکومتوں کے زیر سایہ آزادانہ ایران مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے مختلف شہروں پر دوبارہ وسیع پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے تازہ جارحیت کے دوران یمن کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں مشرقی صنعاء کا علاقہ مدغل بھی شامل ہے، جہاں 4 فضائی حملے کیے گئے۔ صوبہ عمران کے شمالی علاقے پر بھی کم از کم 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء کے شمال مشرقی علاقے بنی حشیش پر بھی 2 فضائی حملے کیے، تاہم ابھی تک ان حملوں میں جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی مصدقہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان حملوں کا مقصد نہ صرف یمنی مزاحمت کو دبانا ہے بلکہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والی قوتوں پر ضرب بھی لگانی ہے۔ پریس ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے جنوب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے، جس میں کم سے کم 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خان یونس پر صہیونی جارحیت میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے، جن میں 3 بچے اور ماں باپ شامل ہیں۔ اس جارحیت میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دریاسنا فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ تازہ صہیونی جارحیت میں اب تک 37 فلسطینی اسپتال کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مشرق میں واقع الدرہ اسپتال تازہ جارحیت میں بالکل تباہ اور کام کرنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں بچوں کے اسپتال بھی خدمات پیش کرنے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ علاقے میں صحت کا نظام بالکل چوپٹ ہو چکا ہے اور انسانی المیہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 18 مارچ سے اب تک 1978 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 5,207 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی میں اب تک مجموعی طور پر 51,355 فلسطینی شہید اور 1,17,248 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک 395 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل نے حکومت کی وزارت جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اپریل 2024 سے اب تک مختلف فوجی اور سیکورٹی اداروں کے 316 فوجی اور 79 دیگر صہیونی مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ان صہیونیوں کو کیسے اور کہاں مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں مزاحمتی جنگجوؤں کے آپریشن کے دوران شمالی غزہ میں ہونے والی لڑائی میں 79ویں بٹالین کے ٹینک کمانڈر کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مزاحمتی جنگجوؤں کی جانب سے شمالی غزہ کے علاقے بیت حانون کے قریب ایک بختر بند گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس گاڑی پر زیادہ تر ریزرو فورسز کے فوجی سوار تھے۔ صہیونی فوجی جب بختر بند گاڑی سے اترے تو مزاحمتی اسنائپروں نے انہیں براہ راست نشانہ بنایا۔ اس صہیونی مخالف آپریشن میں ٹینک کا کمانڈر ہلاک اور ایک افسر اور 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمی اسرائیلی فوجیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس کے ایک رکن نے انکشاف کیا ہے کہ تحریر الشام کے سربراہ الجولانی نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کوری ملس نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ جمعے کو استنبول میں امریکی وفد کی موجودگی میں الجولانی سے ملاقات کی، جس میں دمشق اور تل ابیب کے تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کے منظر نامے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کانگریس کے اس رکن نے انکشاف کیا کہ دہشت گرد تکفیری گروہ تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم